اگر زحمت نہ ہو تو غدیر خم کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے قریب قریب تشریف لیں, مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. نہیں, جوانوں سے درخواست کی میں نے, اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی آرزا ہے یا کمر کا مسئلہ ہے تو وہ حرکت نہ کرے میری, کیونکہ مجلس میں آتا ہے جو ایمان کا جوان ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے سن و سال کے لحاظ سے جوانی کو نہیں دیکھا جاتا, ایمان کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تبارک و تعالی اپنے انبیاء اور ان کے ساتھ بھیجی جانے والی کتاب اور میزان کا تذکرہ کر رہا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے. امامیہ آرگنائزیشن کے تحت ان خمسہ مجالس ادا میں ہمارا عنوان اسلام دین عدل ہے, اور آج اس کی دوسری گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں. اس بنا پر خداوند عالم سورہ حدید کی اس آئے مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے, بتحقیق ہم نے انبیاء کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, بَيِّن یعنی واضح اور روشن نشانیوں کے ساتھ, وَأَنزَلْنَا مَعَاهُمْ اور ان کے ساتھ نازل کیا ہم نے, الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ کتاب کو بھی نازل کیا میزان کو بھی نازل کیا, لے یقوم الناس, اب کیا ہے انبیاء کو بھیجنا کسی نہ کسی سلسلے کے تحت ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کتاب اور میزان کا نازل کیا جانا اس کا بھی کوئی مقصد ہے, یعنی بلا مقصد کوئی چیز نہیں ہوتی, اس کائنات میں بلا سبب کوئی چیز نہیں ہے, بلا مقصد اور بلا ہدف کوئی چیز نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے اس کا ایک ہدف اور ایک مقصد موجود ہے, لہذا ہمیں اس ہدف کو تلاش کرنا ہے. جیسے ان مجالس کا بھی ایک ہدف ہے, وہ ہدف یہ ہے کہ ہمیں حسینی روح کے ذریعے سے امام زمانہ کے استقبال کی تیاری کرنی ہے, اور اگر ہم ان مجالس کے ذریعے سے یہ ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی بہترین اور آخرت بھی بہترین ہے, کہ جس کو قرآن کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ, دنیا میں بھی بہترین زندگی آخرت میں بھی بہترین زندگی, اور اس بہترین زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی دو عظیم ترین نعمتیں اور دولت عطا کی ہے. توجہ رکھیے گا, دو عظیم ترین نعمت اور دولت اللہ نے عطا کی ہے, اور وہ دولت ہمارے پاس موجود ہے. ایک دولت کا نام قرآن ہے, ایک دولت کا نام اہل بیت ہے, اس سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں. ہدایت سب سے بڑی دولت ہے, شعور بھی ہو, آگاہی بھی ہو, زندگی بھی ہو, حیات بھی ہو, لیکن اگر یہ دولت ہدایت نہ ہو قرآن اہل بیت کی صورت میں تو کسی دوسری نعمت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مقصد زندگی کو پائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار, دنیا میں بہترین زندگی اور آخرت میں بہترین زندگی. تو عزیزان گرامی, دنیا میں بہترین زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن و اہل بیت عطا کیے ہیں, اور اگر کوئی صحیح معنی میں قرآن و اہل بیت سے متمسک ہو جائے دنیا بھی آباد ہے, آخرت بھی شاد و آباد ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. آج اگر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بلا سبب نہیں ہے اس کائنات میں, تو اس مجلس کا بھی ایک مقصد ہے, حیات کا بھی ایک مقصد ہے. تو خدا نے انبیاء کو بھیجا, خدا نے کتابوں کو نازل کیا, خدا نے اپنے نمائندوں کو سفرا کو بھیجا, کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, تاکہ لوگ عدل و انصاف کے لیے قیام کریں. عادلانہ نظام, اسلام دین عدل ہے, اسلام دین حکمت ہے, اسلام دین انسانیت اور دین فطرت ہے, اس کا ہر حکم فطرت کے مطابق ہے، اس کا ہر حکم عدل کے مطابق ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اسلام جو تمام انسانیت کو معیار اور مخاطب قرار دے رہا ہے کہ ہم تم انسانوں کو معیار بنا رہے ہیں، تمہیں در حقیقت ہم انسانیت کے درجے تک بلند کرنا چاہتے ہیں، تمہیں ہم فرش سے اٹھا کر عرش نشین بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ مجلس اذان در حقیقت ہم فرش نشینوں کو عرش نشینوں کے ساتھ ہم شریک بنانے کے لیے ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں اٹھنا بیٹھنا سیکھیں۔ ہماری زندگی، ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا کاروبار، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، سب کچھ اس اہل بیت کی تعلیمات کے سائے میں۔ درود بھیجی محمد و آل محمد۔ تو کل یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ عدل کا نظام قائم کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عدل کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدل کوئی جسمانی مادہ نہیں ہے، کوئی میٹر نہیں ہے کہ جس کو ناپا تولا دیکھا جا سکے، جسے چھوا جا سکے۔ یہ وہ مفاہیم ہیں عقلی کہ جو اپنے اثرات سے پہچانے جاتے ہیں۔ خوشی ایک کیفیت کا نام ہے لیکن پہچانی جاتی ہے کس سے؟ اثرات سے۔ غم ایک قلبی اور روحی کیفیت کا نام ہے لیکن غم پہچانا جاتا ہے، آپ پہچان سکتے ہیں کہ فلاں انسان خوش ہے یا غمگین ہے، فلاں انسان نفرت کے جذبات رکھتا ہے یا محبت اس کے دل میں موجزن ہے۔ اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ہم اس حساس نقطے کو سمجھیں۔ عدل بھی ان مفاہیم میں سے ہے کہ جو در حقیقت اپنے اثرات کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں میزان کا لفظ 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے، سورہ ہود میں 2 مرتبہ، سورہ آراف میں، سورہ انعام میں، اس کے علاوہ مختلف جگہ پہ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن مختلف معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ کہیں یہ میزان ترازو کے معنی میں استعمال ہوا ہے، 4 مرتبہ تقریباً قرآن کریم میں، جو میں نے عرض کیا شروع کی 4 آیتیں، 2 مرتبہ سورہ ہود میں، سورہ انعام میں، سورہ آراف میں، یہ جو میزان کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ بعین نہیں اسی ترازو کے لیے استعمال ہوا ہے جو ہم روزمرہ کے معاملات میں استعمال کرتے ہیں۔ ترازو، خیر آج کل تو ڈیجیٹل ترازو آ گئے نا، پہلے تو وہ 2 پلڑے والا ترازو ہوتا تھا تو وہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہاں پہ کیا، اوف الکیل والمیزان، وہاں پہ انبیاء کیا کہہ رہے ہیں، ناپ تول کا نظام جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے، کہیں ڈنڈی نہیں مارنی ہے۔ وہ ڈنڈی کیسے مارتے تھے آپ کو پتا ہے؟ اب جو بچوں کو تو نہیں معلوم، وہ جب تولتا تھا تولنے والا تو اپنی ایک انگلی سے اس والے پلڑے کو کہ جس میں مثلا کوئی چیز رکھی ہے دبا دیتا تھا تو وہ جھک جاتا تھا، لگتا تھا کہ وزن زیادہ ہو گیا ہو، پورا تولا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جو ڈنڈی مارتا تھا، ڈنڈی سے مراد کوئی چھڑی نہیں ہوتی تھی کہ ڈنڈی مارتا تھا جی۔ اب یہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بتانی ہوتی ہیں تاکہ ذہنوں میں بچوں کو پتہ ڈنڈی مارنا کیا ہوتا ہے، وہ ڈنڈی اور چھڑی اور بید نہیں ہوتا ہے۔ درود بھیجے محمد وال محمد۔ 4 مرتبہ وہاں پہ استعمال ہوا ہے، 1 مرتبہ سورہ رحمان میں، جو 2 مرتبہ اس میزان کو استعمال کیا گیا، رفع والسماء رفع ووضع المیزان، یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت وہ نظام کو، نظام کائنات کو بیان کیا گیا۔ اور اس آیہ مجیدہ میں جو میں نے تلاوت کی، سورہ حدید کی 25 آیت، اس میں اللہ تعالی نے میزان کو ایک قانون شریعت کے تحت قرار دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمَا الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے کتاب بھی نازل کی ہے اور میزان بھی نازل کیا ہے۔ تو کل کی جو گفتگو تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جو کیفیات ہیں یہ حقیقت رکھتی ہیں، مادی وجود نہیں رکھتی۔ آئیے بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں تاکہ ہم کسی نتیجے تک پہنچ سکیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مادی چیز ہوتی ہے، اس کا ایک وزن ہوتا ہے، لیکن روحانی چیز کا کوئی وزن نہیں ہے، ناپا تولا نہیں جا سکتا۔ چھٹے امام کے پاس ایک زندیق پہنچا، کہ اعمال کو تولا جائے گا، توجہ رکھیے گا، کتاب احتجاج الاحتجاج میں یہ روایت موجود ہے، आमाल को तोला जाएगा। अब हम समझते हैं तराजू होगा वहां पे तोला जाएगा, जैसे यहां पे हम तोलते हैं वहां पे भी तोला जाएगा। हो ये तोलना यानी उसको एक पलड़े में आमाल रखे जाएंगे, एक पलड़े में मसलन वजन रखा जाएगा, ऐसे ही होता है ना। अब हर चीज तो नहीं होती, आपने मसलन एक किलो कोई चीज लेनी है, जींस खरीदनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक पाव का बाट आप रख देंगे, वजन रख देंगे, नहीं। वन केजी के लिए, वन किलोग्राम के लिए एक खास वजन स्टैंडर्ड मुकर्रर किया गया है हुकूमत की तरफ से। दो किलो के लिए टू केजी का, टू किलोग्राम का वजन मुकर्रर किया गया है। अब दो किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 2000, यानी एक में 1000 हो गए। स्टैंडर्ड है ना, ऐसा तो नहीं है कि अपनी मर्जी से मैं जो चाहे करूं कि जनाब एक किलो है और बाट जो है मसलन वजन जो है वेट जो है मैं आधा किलो का रख दूं, नहीं। एक स्टैंडर्ड मुकर्रर है, वो रखा जाएगा। दूसरी चीज रखी जाएगी, जनाब कितना चाहिए? 1 केजी, जनाब ये ले लीजिए। अब ये क्या है, ये वजन चीजें, वजन की जाने कुछ चीजें अदद के लिहाज से नापी तो ली जाती हैं। मसलन आपने कहा कि एक दर्जन मसलन फ्रूट चाहिए मुझे, या मसलन एक दर्जन मसलन अंडे चाहिए, तो क्या है कि वहां पे अदद के लिहाज से है। कुछ चीजें इस जदीद जमाने में उनको नापने का भी कहा है, एम्पियर। मतलब बर्की रो को नापने के लिए मतलब कितने एम्पियर आपने बर्की रो इस्तेमाल की है, पानी कितना इस्तेमाल किया, कितना क्यूबिक पानी इस्तेमाल हुआ है, हद तक उसको भी नापने का एक आला मुकर्रर किया है। और उरफा और उकला और हुकमा सब इस चीज को तस्लीम करते हैं कि एक मयार मुकर्रर है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हर चीज को नापा तोला जा सकता है। अब इमाम से सवाल ये हो रहा है जो इल्म लदुन्नी रखने वाला इमाम है कि बताइए रोज़े कयामत क्या आमाल को तोला जाएगा? अब इमाम का जवाब सुनिए, नहीं, आमाल जिस्म नहीं है, आमाल को तोला नहीं जाएगा। अब वो परेशान हो गया, खुदा तो कह रहा है कि हम मीज़ान में रखेंगे। अब मीज़ान का माना उसके जहन में यही होगा जो हमारे जहन में है या उर्फ आम में है। इमाम कह नहीं, आमाल जिस्म नहीं है, आमाल कैफियत का नाम है, तवज्जो रखिएगा। अब कैफियत को तोला जा सकता है, कोई कहे मौलाना आज मैं बड़ा खुश हूं, 5 किलो खुशी मुझे मैसर आई है, कोई कह सकता है आज मैं मजलिस में आया हूं मुझे 3 किलो सवाब मिल गया, मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर चीज को नापने का एक आला है, गिनने वाली चीज गिन के जरिए से नापी तोली जाएगी, वजन की जाने वाली चीज वजन के जरिए से नापी तोली जाएगी, बहने वाली चीज बहने के मायार और तशखीस के स्टैंडर्ड के लिहाज से नापी तोली जाएगी। अब जो चीज मादी नहीं है तवज्जो रखिएगा, उसका स्टैंडर्ड क्या है जो देखी नहीं जा सकती? मतलब बर्की रो को आप देख सकते हैं? नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आप कि घर में बिजली का बिल आता है कि आपने इतनी यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, इतनी बिजली आपने खर्च की है, इसका मतलब कोई ना कोई तो पैमाना और आला है, इधर आले की नजर नहीं आती। अमाल तोले जाएंगे, इससे मुराद क्या? इमाम ने कहा अमल जिस्म नहीं है, तवज्जो रखिएगा, अमल कैफियत का नाम है। तो उसने कहा मन सकुलत मवाजीन हूं, सूरह आनाफ में जो इस्तेमाल हुआ है कि जिसका पलड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा, इमाम ने कहा उससे मुराद अमल का असर है कि जो तोला जाएगा, जिसे रखा जाएगा। और इसी वजह से अमीरुल मोमिनीन को कहा जाता है अस्सलामु अलैका या मीज़ानल आमाल, ए वो हस्सी इसके जरिए से आमाल इंसानी को तोला जाएगा। अस्सलामु अलैका या मीज़ानल आमाल, यानी आमाल को तोलने के लिए, नियतों को तोलने के लिए, मुहर्र को तोलने के लिए, अंगेजों को तोलने के लिए, आपकी फिक्रों को तोलने के लिए एक स्टैंडर्ड मौजूद है, और रूहानी स्टैंडर्ड का नाम खुदा ने अली मुर्तजा रखा है। वो अली के जिसकी एक जरबत ज़रबतु अली यौम अल-खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सक़लैन हो जाए, उसी अली को ज़ेब देता है कि उसके तवस्सुस से खुदावंद आलम हमारे आमाल को तोले। दुरूद ए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक दफा और दुरूद भेज दें। मीज़ान आमाल का है, क्यों? वो रूहानी स्टैंडर्ड है। نیتوں کو پہچاننا ہے علی مرتضیٰ کے ذریعے سے پہچانو، نمازوں کو تولنا ہے علی مرتضیٰ کے ذریعے سے تولو تاکہ پتہ لگے علی کی نماز جیسی نماز ہے، رسول جیسی نماز تمہاری نماز ہونی چاہیے، فاطمہ زہرا جیسی نماز نماز ہونی چاہیے، معیار وہ ہیں، اس سے کم پہ بات نہیں ہو سکتی۔ اب آپ بازار جائیں کہ جناب ایک کلو سیب دے دیں اور وہ تین پاؤ رکھ دے، آپ فوراً ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، تبدیلی آ گئی بھائی، یہ نہیں چلے گا جی، تین پاؤ کیوں رکھ رہے ہو، پورا باٹ رکھو، ایک کلو کا 1000 kg کلو گرام، تو پھر دین کے معاملے میں کیوں راضی ہو جاتے ہیں؟ جس کو لا کے ممبر پہ بٹھا دیے بٹھا دیا، کوئی نہ کوئی تو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہر کسی کو لا کے بٹھا دیا جائے۔ تو اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اہل بیت ہیں، اہل بیت کا دین، اہل بیت کا یہ وہ مکتب ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر مولا علی کو در حقیقت کہا گیا ہے قسیم النار والجنہ، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، قسیم النار والجنہ، علی جس کی محبت آتش جہنم کی سپر ہے، ڈھال ہے، علی حبہ جنہ یعنی جس کی محبت در حقیقت آتش جہنم سے بچانے والی ہے، ممکن نہیں ہے کہ علی مرتضیٰ کی محبت دل میں رکھتا ہو وہ آتش جہنم میں چلا جائے۔ حقیقی محبت قسیم النار والجنہ، قسیم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو، تقسیم کرنے والے کو، قسیم النار والجنہ یہ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ اب آپ کے خیال میں کیا علی مرتضیٰ ترازو لے کے کھڑے ہوں گے؟ میں بہت قریب ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، اب جو بیدار ہیں ذرا ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ آپ کے خیال میں کوئی پرچی لکھ لکھ کے دے رہے ہوں گے مولا کائنات؟ توجہ رکھیے گا کہ جناب یہ ہمارا، یہ وہ والا، یہ ادھر والا، یہ ادھر والا، یہ اصحاب یمین اصحاب شمال، اصحاب یمین سیدھے ہاتھ والے جنت میں جائیں گے، سیدھے ہاتھ والے جن کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، عدل ہے نا، تو ہماری گفتگو عدل پہ ہو رہی ہے، تو عدل کا اسٹینڈرڈ ہے، خدا نے کہا ہم عدل کریں گے، جو نام اعمال صحیح لے کر آئے گا، نیک اعمال کرے گا، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن نے کہا اصحاب یمین ہیں، اصحاب شمال کون ہیں؟ جن کا نام اعمال برے اعمال کی وجہ سے نام اعمال برے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب مولا علی کیا پرچی لکھ لکھ کے دے رہے ہوں گے یہ اصحاب یمین میں اصحاب شمال میں؟ نہیں، علی یہ مرتضیٰ کی سیرت پہ چلنا در حقیقت خود بتا دیتا ہے یہ جنت والا ہے یہ جہنم والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پرچی لے کے جی دربان پڑا ہوگا اور علی کہیں گے یہ ادھر والا یہ ادھر والا، اور پھر مجھے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ اور روایت یاد آ رہی ہے کہ امام فرماتے ہیں صراط مستقیم، توجہ رکھیے گا، صراط مستقیم دو راہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں، صراط ایک دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے، کہاں کہ وہ جو تم نے سنا ہے صراط وہ پل صراط ہے، اور جو دنیا میں صراط ہے وہ امام معصوم ہوا کرتا ہے۔ صراط مستقیم، خود مولا نے کہا نا صراط مستقیم، میں صراط مستقیم ہوں، تو امام مولا امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ امام صراط مستقیم ہیں، جس کی اطاعت کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، جو اس دنیا میں امام معصوم کے صراط مستقیم پہ چلنے کا رنگ ڈھنگ اور ادب و تہذیب و تمیز سیکھ لے گا وہ روز قیامت پل صراط کے اس پل سے بہت آسانی سے گزر جائے گا۔ جو یہاں پہ چلنا سیکھ لے عدل کے ساتھ وہ اس دنیا سے بھی گزر جائے گا، اب جو یہاں چلنا پھرنا نہ سیکھے وہاں سے گزرنا اتنا آسان نہیں۔ عزیزہ نگرامی توجہ رکھیے گا، تو عدل کی بحث ہو رہی ہے، اسلام دین عدل ہے، اور کل میں نے عرض کیا تھا ہر عقیدے کا ہمارے عمل پر اثر ہے، اگر عقیدہ مضبوط صحیح مثبت حرکت دینے والا عمل بھی ویسے ایکٹیو ہوگا۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بس ایسے لگتا ہے کہ اب گرے کہ جب گرے، جی یہ بڑی مشکل سے ان کو نماز کے لیے اٹھایا جاتا ہے، بچوں کو اگر آپ اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نیند میں آنکھیں بند ملتے ہوئے اٹھیں گے، کوئی ایک ہی نماز، ایک نماز ہوتی ہے ایکٹیو نماز ہوتی ہے، انسان دوڑا دوڑا جاتا ہے، خدا کے عدل پر اس کو یقین ہوتا ہے۔ یہ عدل کیا ہے؟ جیسا عقیدہ ہے ویسا ہی میرا عمل ہے، جتنا میرا عقیدہ مستحکم ہوگا اتنا ہی میرا عمل اچھا ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا میرا عقیدہ کمزور ہے اور میرا عمل بہت اچھا ہے. نہیں, عقیدہ, کیونکہ عقیدہ توحید ہے. میں نے کل عرض کیا کہ انسان کے ہر عمل کا ایک مقصد ہے, وہ مقصد کیا ہے؟ خدا وند عالم کے رضا کا حصول, تقرب الہی. کل میں نے مثال دی تھی. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ خدا وند عالم عادل ہے, عدل کرنے والا ہے, تو پھر میں اپنی زندگی میں بھی عدل کرنے والا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں خدا تو عادل ہے بہت اچھا, لیکن میں اپنی زندگی میں عدل نہ کروں. میں نماز, ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا اثر ان کی زندگی میں نہیں ہوتا. بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کا اثر ان کی زندگی میں نہیں ہوتا. صدقہ دیتے ہیں لیکن صدقے کا اثر ان کی زندگی میں نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ظاہری عبادت کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ جگہ پرست ہوتے ہیں, کچھ خدا پرست ہوتے ہیں. اب ہر جگہ, ہر مسجد میں, جی آگے والی صف میں کچھ جگہ جو ہے نا الاٹ ہوئی بھی ہوتی ہیں. اگر غلطی سے آپ آ کے بیٹھ جائیں گے نہ تو وہ چشمے کو اوپر سے اور نیچے سے گھور گھور کے دیکھا جائے گا آپ کو, ہماری جگہ آ کے بیٹھ گئے. اس کا مطلب ہے کہ تم خدا پرست نہیں ہو, جگہ پرست ہو. خدا پرست اور ہوتا ہے, جگہ پرست اور ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا, خدا پرست اور ہوتا ہے, جگہ پرست اور ہوتا ہے. توجہ. علی وہ خدا پرست ہے کہ اگر مصلی میں بھی کھڑا ہو تو عبادت کرتا ہوا نظر آئے گا, اور حکم رسول سے بستر پہ سو جائے گا تو بستر پہ سونا بھی عبادت بن جائے گا. مولا علی وہ خدا پرست ہیں, توجہ رکھیے گا. تو ہماری زندگی میں اثر نہیں ہوتا. ہم خدا کو عادل مانتے ہیں لیکن خدا کے عادل کا ہماری زندگی میں کوئی اثر نہیں ہے. کبھی بیگم پہ ظلم, کبھی بیوی کا شوہر پہ ظلم, جی کبھی بچوں کا ماں باپ پہ ظلم, کبھی ماں باپ کا بچوں پہ ظلم. اور یہ اس حد تک ہے عدل. اور اہل بیت کو جو بعض فضائل خدا نے دیے ہیں واقعی بڑے عجیب ہے. سلمان سرکار کی خدمت پہنچے, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سلمان پہنچے سرکار کی خدمت میں, کھجور تناول کر رہے تھے تاکہ سرکار کچھ عطا ہو جائے. رسول اللہ نے مٹھی بھری اور دے دی, گنا تو نو تھی. توجہ رکھیے گا, اب سلمان تھے. میں ہوتا یا مجھ جیسے کوئی عمل بھی ہوتا کہتے تو نو مل گئی چلو جی, لیکن سلمان کو پتا ہے کہ یہ گھرانہ کیا ہے. توجہ رکھیے گا, جب ہمیں سلمان کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے پوچھا, یقین ہوتا ہے نا, پوچھا سلمان تمہیں غسل کون دے گا؟ کہا کہ وہی دے گا جس نے رسول کو غسل دیا. جس نے رسول کو غسل دیا وہی دے گا. جناب سلمان کا انتقال ہو گیا. سلمان کی منزلت بتا رہا ہوں, سلمان کیا ہے. یہ ایسی منا اہل البیت نہیں کہہ دیا, یہ دیکھ کر منا کہتے ہیں. یہ منیت, انشاءاللہ کبھی موقع ملا جی آپ مجھے دیکھ کے فرار نہیں کر گئے تو منیت پہ گفتگو کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. سلمان کا انتقال ہو گیا, مولانا کا قمبر, جی آقا ادھر آؤ ہاتھ پکڑو. کہاں جا رہے ہیں مولا؟ مدائن جا رہے ہیں جہاں سلمان کا انتقال ہوا ہے. اب وہ مدینے میں ہیں, کوفہ میں جہاں پر بھی ہیں. قمبر کہتے ہیں مولانا ہاتھ پکڑا, چند قدم چلے اور ہم سلمان کے شہر میں موجود تھے. سلمان کے شہر میں موجود ہیں. سلمان کو مولانا نے کہہ دیا تھا, سلمان دیکھو تم مر جاؤ گے, وصیت کر دینا کوئی تمہیں غسل نہیں دے, میں خود آؤں گا تمہیں غسل دوں گا, کفن دوں گا. سلمان نے کہا کہ کچھ دن بعد میں مر جاؤں گا, دیکھو کوئی مجھے غسل و کفن نہیں دے, میرا مولا مجھے دفنانے آئے گا, مولا مجھے دفنانے آئے گا. انتقال ہو گیا, لوگ کھڑے انتظار میں کہ کب مولا آتے ہیں. دیکھے سواری آئی ہے. مولا نے پوچھا یہ سلمان کا گھر ہے؟ کہا کہ جی ہاں یہ سلمان کا گھر ہے. کہا کہ ٹھیک ہے تو غسل و کفن دیا جائے گا. اور پھر اپنے ہاتھ سے ایک شعر لکھا مولا نے, اللہ اکبر, سلمان کے کفن پہ ایک شعر لکھا. اس شعر کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کریم اس کو کہا, اس کو نہیں کہا جاتا جس کے دروازے پر کچھ لے کے جایا جائے. کریم وہ ہے
کہ جس کے دروازے پہ خالی ہاتھ بھی جاؤ گے جب بھی وہ کرم نوازی کرے گا. یہ سلمان. اب سلمان رسول سے کھجور لے لی, وہ عام مولوی ہوتا تو کہتا چلو جی آج کا مسئلہ حل ہو گیا. مولا علی کی خدمت پہنچے, بتائیے مولا کچھ عطا ہو جائے. مولا نے مٹھی بھری اور دے دی. سلمان گننے لگے, سلمان گن کیوں رہے ہو؟ اگر سرکار نے 9 سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تمہیں 9 سے زیادہ دے دیتا. حدیث فرمائی کہ یدی و ید علی فی العدالت سوا, میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے. توجہ رکھیے گا, علی رسول نے بھی مٹھی بھری اور دے دی, 9 کھجوریں تھیں, علی نے بھی دے دی. اور یہی واقعہ امام رضا کے بارے میں بھی ہے. امام رضا جب نیشاپور کی طرف آ رہے تھے, ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اسے سرکار کی زیارت ہوئی ہے, سرکار نے کچھ کھجوریں اس کو دیں اور اس نے گنی تو مثلا تعداد میں 11 تھیں یا 9 تھیں, سب میرے ذہن میں نہیں, بہرحال کچھ کھجوریں گنی. اب یہ پریشان کہ 9 سال 11 سال رہ گئے ہیں, 9 مہینے رہ گئے, 9 دن رہ گئے, 9 ہفتے رہ گئے, بڑا پریشان تھا. پتہ چلا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں. یہ پہنچا اور امام رضا کے سامنے ایک کھجور رکھا تھا, کھجور کا تھال رکھا تھا. امام نے کھجور کا تھال اٹھا کر اس کے ہاتھ میں سے کھجور بھر کے دے دی. اس نے گننا شروع کی تو کہا کہ مولا کچھ اور بھی عطا ہو, شاید اس کی تعبیر ہی ہو کہ وہاں تو 9 سال رہ گئے تھے یا کچھ زیادہ ہو جائے گا. کہا کہ میرے جد نے جتنی دی تھی میں بھی اتنی ہی دوں گا. کتنی صدیوں کے بعد, توجہ رکھیے گا, ہاتھ کے اندازے جب ایک جیسے ہو سکتے ہیں تو عدالت کا خیال رکھا جاتا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قدیر خم کے میدان میں رسول کے ہاتھ میں کسی غیر معصوم کا ہاتھ نظر آ جائے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جب ہاتھ کے اندازے ایک جیسے ہیں صدیوں کے بعد بھی؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان در حقیقت غیر معصوم کا ہاتھ پکڑ کے اس کی ولایت کا اعلان کرے؟ تو یہ عدالت ہے. اور یہ عدالت جو ہے یعنی بہت وسیع معنی ہے عزیزان گرامی. اور پھر جب انسان عدالت کا خیال نہ کرے تو ایسے جھوٹ بولتا ہے, ایسی تہمتیں لگاتا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. مثلا آپ نے سنا ہوگا کہ شیعوں کے تو 40 پارے تھے, جی 10 بکری کھا گئی. اب یہ ایک تہمت سے زیادہ کچھ بھی نہیں. میرے ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں؟ میری آواز تو کم حق کو ساتھ نہیں دے رہی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بات کوئی بھی کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کو کسی بھی عقیدے کے متعلق ڈسکشن کرنا ہے اس عقیدے کی اصلی کتاب جا کے پڑھیں. ایرے غیرے نتھو غیرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتابیں پڑھیں, صحیح مستند علماء سے پوچھیں. جیسے ہمارے یہاں کچھ جاہل ذاکر آ جاتے ہیں, جی اسی طرح ان کے بھی ماشاءاللہ سے کمی نہیں ہے ایسے لوگوں کی. تو کبھی بھی ریسرچ کرنی ہو نا تو ایسے جاہل اور جوہلا کی بات کو کنسیڈر مت کیا کریں, بلکہ ہمیشہ مستند کتابیں مستند علماء کے پاس ہیں. اب یہ جھوٹ جو باندھا گیا ہے کہ اہل تشیع کے مثلا 40 پارے ہوتے ہیں, 10 پارے بکری کھا گئے, اب تھوڑا سا آپریشن ہونا چاہیے. یہ جھوٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں نا جھوٹے کو گھر تک پہنچانا چاہیے. بھائی کیا بکری تھی ماشاء اللہ سے, بھی بکن ہاؤس کی پڑی ہوئی تھی, اس کو گنتی بھی آتی تھی, گنتی بھی آتی تھی کہ جناب 31 کسے کہتے ہیں, 32 کسے کہتے ہیں, 33 کسے کہتے ہیں. اور دنیا میں کوئی ایسی بکری ہے؟ وہ بلی صاحبہ کا کلپ تو آپ نے دیکھا ہوگا. اب مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ بکری صاحبہ کا کلپ کہیں نہیں آ جائے. وہ کلپ دیکھا ہے آپ نے؟ مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھا ہی نہیں دیکھا. واٹس ایپ کبھی کبھی دیکھ لیا کریں, کچھ اچھی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. بلی کے سر پر ایک شبی بنی ہوئی ہے, وہ شبی نالین مبارک جو ہے تو محترم فرما رہے ہیں بلی صاحبہ ہیں. یہ حال امت مسلمہ کے علماء کا, یہ حال ہے امت مسلمہ کے علماء کا کہ بلی کے سر پہ ایک نقش و نگار آ جاتا ہے جو نالین مبارک سے ملتا ہے تو کہتے ہیں یہ بلی صاحبہ کی, چونکہ یہ نقش ملتا ہے لہذا یہ صاحبہ ہوگی. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس بکری کی نسل بھی کہیں نہیں آ جائے. اتنی آئی کیو تو حضرت صالح کی اونٹنی میں نہیں تھی جتنی آپ کی بنائی ہوئی بکری میں ہے. اتنا شعور تو گوسالہ سامری میں نہیں تھا جتنا آپ کی اس جھوٹی بکری میں ہے کہ گنتی بھی آتی تھی ماشاء اللہ سے. خوب ساتھ ساتھ ہیں, بیان کروں میں آگے نکل جاؤں. خوب اچھا, اسے یہ بھی اتنا بھی شعور ہے کہ جناب 31 سے شروع کرنا ہے اور 40 تک پانے, یعنی اصل کیا ہے نقل کیا ہے یہ بھی معلوم ہے بکری صاحبہ کو. یہ بھی معلوم ہے کہ جناب 31 سے شروع کرنا ہے، 40 پہ رکنا ہے، کہ اصل قرآن کیا ہے، نقل قرآن کیا ہے. اور بکری بھی اعلیٰ قسم کی تھی، پتے نہیں کھاتی تھی، جانور کی کھال کھاتی تھی. دنیا میں کوئی ایسی بکری دکھائیے کہ جو جانور کی کھال کھاتی ہے. پہلے زمانے میں قرآن کس چیز پہ لکھا جاتا تھا؟ چرم پہ، کھال پہ لکھا جاتا تھا. خوب کم سے کم 10 باروں کو لکھنے کے لیے 1x2 فٹ کے کم سے کم 40 ٹکڑے چاہیے میرے حساب سے. ایک کیلکولیشن میں نے کی تھی، 10 پارے لکھنے کے لیے اگر اسٹینڈرڈ وہی ہے جو مثلا آج ہمارے یہاں ہے کہ ایک پارا مثلا 20 صفحے کا ہوتا ہے تقریباً، تو 10 پاروں کو لکھنے کے لیے 1x2 فٹ کے کم سے کم 40 ٹکڑوں کو ہونا چاہیے جس پہ قرآن لکھا جائے. اب یہ بکری صاحبہ کیسی ہیں جو اتنے اطمینان و آرام سے 40 ٹکڑے یا 10 پارے کھا گئیں اور مسلمانوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہو رہی ہے. اب جھوٹ بولا جا رہا ہے تو پھر کیسا بولا جا رہا ہے؟ چونکہ عدل نہیں ہے نا، جب عدل نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اچھا پھر قرآن کہاں رکھا جاتا ہے؟ کسی محترم مقدس جگہ رکھا جاتا ہے. بکری کو اتنی آئی کیو تھی، گویا کوئی سم وم فٹ کی ہوئی تھی، کوئی ٹیکنیکل کوئی رڈار سسٹم تھا کہ وہ کہیں نہیں گئی، گھر میں گئی اور جس گھر میں گئی وہاں گئی جب قرآن رکھا تھا، اور قرآن بھی وہاں سے شروع کیا جو 31 حافظ قرآن کی. جو مولوی کی بکری ایسی ہو سکتی ہے جی؟ کسی حافظ قرآن کی بکری ہو سکتی ہے کہ جس کو پتا ہو کہ اصل قرآن کیا نقل قرآن کیا ہے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. خوب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ عدل کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور پھر کیا ہے، ایک دوسرے پہ تہمتیں لگاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی مستند چیز ہو اس کو قبول کیا جائے، اور اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے تو اس کو اگر ہماری طرف سے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو رد کیا جائے، اس کے جواب دیا جائے. کیونکہ ہوتا یہ کہ ہماری طرف سے کچھ لوگ کچھ بھی بات کہہ دیتے ہیں اور بعد میں وہ ہم سے منسوب کر دی جاتی ہے، تو اس کا مدلل علمی منطقی جواب دینا چاہیے کہ جناب اس کا یہ جواب ہے. آپ فرد کو ڈسکس نہ کریں لیکن آپ اس کا جواب ضرور دیں کہ یہ جواب موجود ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو عدل یہ ہے کہ زندگی میں عدل کیا جائے. عدل کا نتیجہ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے. اگر اس عدل کا نتیجہ ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے. اب ہم اگر اپنی زندگی کا آپریشن کریں تو کیا ہم واقعی عدل کر رہے ہوتے ہیں؟ عدل کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا. ظلم کیا ہے؟ کسی چیز سے اس کا جائز اور حقیقی اور منطقی مقام چھین لینا. کل مثال دی تھی ٹوپی کی اور جوراب کی. جوراب کا مقام پیر ہے، ٹوپی کا مقام سر ہے. اگر سر پر ٹوپی اور جوراب کو پیر میں پہنا جائے تو یہ عدل ہے، لیکن اگر چینج کر دیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، کیا ہم اپنی زندگی میں کوئی ظلم تو نہیں کر رہے؟ مولانا نے ایک حدیث بیان کی، مولانا نے کہا دیکھو آنکھ سے ظلم نہیں کرو. یہ روایت سنی ہوئی ہوگی آپ کی، ظلم نہیں کرو. کہا کہ مولا آنکھ سے ظلم کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ سے ظلم ہوتا ہے، زبان سے ظلم ہوتا ہے، آنکھ سے ظلم کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ جو تم کبھی کبھی غصے سے کسی کو دیکھتے ہو، ماں باپ کو دیکھتے ہو، ماں باپ بچوں کو دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی خیانت و ظلم ہے. ماں باپ کے لیے کیا ہے عدل؟ کیا ہے بچے کے لیے؟ پیار و محبت سے بچوں کو دیکھیں. اب کچھ والدین ہوتے ہیں جو وہ خوخار قسم کے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ والدین اگر کوئی، اول تو ہوگا نہیں ایسا، لیکن کہہ رہا ہوں بہت خوخار قسم کے ہوتے ہیں. جیسے ہی گھر میں آئے بچے کی اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی سانس نیچے رہ جاتی ہے. باپ آیا، پتہ نہیں کون آیا، جی دبک کے جناب فوراً کتابیں کھل جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اہل بیت کا عدل نہیں ہے، یہ اہل بیت کی سیرت نہیں ہے. عدل کیا ہے؟ باپ بچے کو جب پیار سے دیکھتا ہے، روایت کہہ رہی ہے، تو اس کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. لیکن باپ نے اگر گھوننا شروع کر دیا، یہ ظلم ہے. ہاں ڈانٹ ڈبٹ تنبیہ اس کا ایک مقام ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے. آج ہی اتفاق سے ایک صاحب لاہور سے آئے تھے کاؤنسلنگ کے لیے اپنے بچے کے ساتھ، تو وہ جو ہماری عادت ہے پاک و ہند کی، اور کم و بیش پورے پاکستان کی اور مسلمانوں کی ہر طرف فل اسٹاپ لگاتے ہیں، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، یہ حرام ہے وہ مکروہ ہے وہ جائز نہیں ہے، ہمیشہ یہی کام کر رہے تھے. اس سے کیا ہے کہ شخصیت بچے کی خراب ہوتی ہے. آپ اس کو وے دیں، راستہ دیں، سمجھائیں، عدل ہے کہ بیٹا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. الغرض یہ کہ جو ہمارا تربیت کا انداز ہے نا، اب باپ کے لیے کہا کہ باپ اگر صرف گھور کے دیکھتا رہے گا، ڈانٹتا رہے گا، مارتا رہے گا، زدوکوب کرتا رہے گا، بچے کی شخصیت خراب ہو جائے گی. عدل کرو، یہ عدل تمہاری زندگی میں نظر آنا چاہیے. کہا باپ اگر بچے کو دیکھے تو گویا اس نے ایک غلام کو آزاد کیا، اور بچہ اگر باپ کو دیکھے تو سرکار فرماتے ہیں ایسا ہی ہے جیسے اس کے حج و عمرے کا ثواب لکھا جا رہا ہے. شوہر گھر میں آئے، عدل ہونا چاہیے. اب ہم آتے ہیں گھر میں، کھانا لگا دو، فون تو نہیں آیا تھا، ٹی وی کھول دو، وہ بالآخر وہ بھی تو انسان ہے جو گھر والی ہے، وہ بھی تو انسان ہے نا، اس کو بھی تو کچھ انٹرٹینمنٹ چاہیے نا، اس کو بھی تو ایک ہی اس کا شوہر ہے جی، اسی کے ساتھ اس نے زندگی بسر کرنی ہے. سارے دن تمہارا انتظار کر رہی ہو تم آ کے جو ہے خبروں میں اور ٹی وی میں اور اخبار میں اور دوسری مصروفیات میں اور واٹس ایپ کھول کے بیٹھ گئے، یہ ظلم ہے. یا مثلاً بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے یا غیر اخلاقیات کا مظاہرہ کرے، تو یہ کیا ہے؟ عدل ہے. بچہ ماں باپ سے، ماں باپ بچے سے، عالم عوام سے، عوام عالم سے، اگر حقوق کی رعایت نہ کی جائے عزیزان گرامی تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ظلم ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، ہم خدا عادل کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے جنہوں نے قدم قدم پہ عدل کیا ہے، اور ان کا عدل اتنا مشہور ہے کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ سات بر اعظم کی دولت بھی مجھے دی جائے اور علی سے اتنا کہا جائے چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے وہ لے لو، ہاں تمہیں سات بر اعظم کی دولت دیتے ہیں، تو مولا کہتا ہے قسم خدا کہ علی مرتضیٰ اتنا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ علی مرتضیٰ. اچھا پھر علمیہ یہ ہیں کہ ہمیں تلوار چلانے والا، قلعہ خیبر اکھاڑنے والا، بستر پہ سونے والا، جی مرحبا انتر کو پچھاڑنے والا علی تو بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے، لیکن نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، عبادت کرنے والا، نماز عشاء پڑھنے والا، یہ علی ہم سے ہضم ہی نہیں ہوتا، اس پہ واہ واہ بھی نہیں ہوتی. اب کہ میں کو مولا علی عبادت کرتے آپ واہ واہ کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو بھی پڑھنی پڑے گی. ایسے مولویوں کو لائیں گے جو واہ واہ کرا کے چلا جائے، اس کو بھی لفافہ مل جائے، جی آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے، آپ کو بھی جنت مل جائے گی. لیکن ایسے علی میں بتاؤں کہ جو نماز بھی پڑھتا ہے، عدل بھی کرتا ہے، اخلاقیات میں بھی اعلیٰ ہے، شہ سوار ہے، عدالت بھی ہے، قاضی بھی ہے، نمازی بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ علی ہضم نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ مجھے بھی پھر اسی کی راہ پہ چلنا پڑے گا. تو یہ عدل نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ اہل بیت کی حقیقی سیرت کو سامنے رکھا جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد. علی کون ہیں؟ علی کا عدل کتنا ہے؟ توجہ رکھیے گا، علی قتل فی محراب لشدت عدلہ. علی کو کس نے قتل کیا؟ علی کے عدل کی وجہ سے علی کو قتل کرنا پڑا ہے. برداشت نہیں ہو رہا. علی نجاشی شاعر ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، رمضان میں شراب پی لی، لوگ آئے، مولا یہ تو اپنا ہے نا، آپ کا تو شعر کہتا تھا، آپ کی قصیدے کہتا تھا، رسوائی ہو جائے گی مکتب کی، مولا کچھ کرے نا پلیز. جی مکموں کو والی سیاست ہوتی ہے نا، مولا تھوڑا سا اچھا ٹھیک ہے کل آؤ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، جو میرے بس میں ہوگا میں وہ کروں گا. علی کو سمجھنے کے لیے علی کے مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر علی کا مزاج نہیں سمجھا تو پھر علی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مزاج ولایت، مزاج امامت کو سمجھنا ضروری ہے. بلایا کل قمبر کوڑا لے کر آؤ. پھر قبیلے والے آ گئے، مولا یہ تو آپ نے تو کہا تھا نا کل کہ میں کچھ کروں گا. مولا نے کہا بھائی بندہ بھی خدا کا، حکم بھی خدا کا، مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں وہی کروں گا. حج جاری کی مولا نے. علی کا عدل ہر ایک سے برداشت نہیں ہوتا، توجہ رکھیے گا، اور یہی عدل امام زمانہ لے کر آئیں گے. لہذا امام زمانہ کو پکارنے سے پہلے سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے کس امام کو بلا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آنے کے بعد خود ہی مشکل میں گرفتار ہو جا رہے ہیں، کسی کو بلا لیا. توجہ رکھیے گا، کوفہ و بصرہ کی گورنری ابھی تقسیمیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ چلا، عمار کے پاس آئے، یہ ہے عدل علی، علی عدل ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ، ایک جملہ عرض کروں تاکہ بات تمام ہو جائے۔ ایک شخص کو کہا جاتا ہے، مثلا اس کا نام احمد ہے، وہ کبھی کبھی عدالت کے کام کرتا ہے، عدالت کے کام کرتا ہے، ہر چیز کو اس کا جائز مقام دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑا عادل آدمی ہے، منصف کہتے ہیں نا، منصف آدمی ہے، ان اس کی ذات الگ ہے، کبھی کبھی اچھے کام کر لیتا ہے۔ مثلا کسی کا نام شریف ہو، ٹھیک ہے، اگر وہ مستقل کو شریف کام کرے، ٹھیک ہے، پاکستانی کو تو نصیب نہیں ہوتے ایسے شریف لوگ، خدا کرے کہ ہو جائیں۔ تو اچھا، میری جو ہے نا معذرت کے ساتھ کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، بلا تکلف، زرداری ہوں، الطاف حسین ہوں، نواز شریف ہوں، جی، یا ایرے غیرے نتھو غیرے کوئی بھی ہوں، اگر کوئی اچھا کام ان کی زندگی میں ہے وہ مناسب سمجھتا ہوں، کہتا ہوں۔ آپ کسی کو سپورٹ کریں نہ کریں، میں بابانگی دھول کہتا ہوں، میں نے کراچی میں الطاف حسین کی جب طوطی بولتی تھی، اس وقت الطاف حسین کو کھلے عام ممبروں پہ کہا ہے، کیونکہ میں کل عرض کر رہا تھا، میں نہ سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، نہ پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں۔ جو سیٹ اور پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں نا، پیٹ کے لیے پیسہ دے دو، فیس دے دو، ڈیمانڈ کر دو، اور سیٹ کے لیے پڑھتا ہے، اس کو بھی راضی، اس کو بھی راضی، یہ بھی، وہ بھی، اس سے بھی مراد، اس سے بھی واہ واہ، یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، مزاج ہی نہیں ہے۔ یہ زرداری صفت، یہ شریف صفت، یہ بے نظیر صفت، یہ خان صفت، یہ کوئی بھی، اسے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور جب سنانے پہ آتا ہوں سنا بھی دیتا ہوں، مجھے کسی کی سیاسی وابستگی کا کوئی خیال نہیں ہوتا، میں ملوث خاطر رکھتا ہی نہیں ہوں، میری حقیقت بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اور یقین نہیں آتا تو آپ جا کے سرچ کر لیجیے گا کہ الطاف حسین اور زرداری اور نواز شریف بے نظیر کے لیے کیا کچھ کہا، وہ سب انٹرنیٹ پہ موجود ہے، یہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، آن لائن بھی جا رہی ہے، اور انٹرنیٹ بھی موجود ہے، میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے۔ تو ایک شریف ہوتا ہے، اگر وہ واقع صحیح کام کرے، کہ یہ واقع نام کا بھی شریف ہے، کام کا بھی شریف ہے۔ ایک ناصر ہے نام کا، لیکن وہ مدد نہیں کرتا، تو یہ صرف نام کا ناصر ہے، کام کا ناصر نہیں ہے۔ تو ایک کام کا ناصر ہوتا ہے، ایک نام کا ناصر ہوتا ہے۔ ایک عادل ہے، مثلا اس کا نام عادل ہے، عادل ادھر آؤ، عادل یہ کام کر دو، لیکن اگر وہ عدالت نہیں کرتا، وہ صرف نام کا ناصر ہے، کام کا ناصر نہیں ہے۔ کسی کو کسی صفت سے متصف کرنا ہو تو کہتے ہیں یہ عادل ہے، یہ ناصر ہے، اس نے عدالت کی ہے۔ لیکن اگر کوئی مجسم عدل کرنے والا ہو تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا یہ عادل ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ کار عدالت اس سے ایک دن سلب ہو جائے، جدا ہو جائے، اس کی ذات میں شامل نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو کہا جائے فلانی عدل ہے، توجہ رکھیے گا، عادل نہیں، عدل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کار عدالت اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اس کے رگ و خون میں شامل ہے۔ علی عادل نہیں ہے، علی عین عدل ہے، اس لیے کہ علی سے کار عدالت سلب نہیں ہو سکتا، عادل سے کار عدالت سلب ہو سکتا ہے، علی وہ ہستی جس سے عدالت کو سلب نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے مولا کے بارے میں کہا جاتا ہے علی عین عدل ہے، علی اور عدالت کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مولا علی کے پاس پہنچے، عمار سے کہا کہ ذرا فائل آگے پہنچا دو، خیر، کہا کہ مولا آئے ہیں کچھ لوگ ملنے، مولا نے کہا دسترخوان عام ہے، بھیج دو، بھیج دیا، بات ہو رہی، بیٹھ گئے۔ مولا نے کہا اپنے ذاتی کام سے آئے ہو یا حکومت کے کام سے آئے ہو؟ کہا کہ فرق کیا پڑتا ہے؟ کہا کہ فرق یہ پڑتا ہے کہ ذاتی کام سے آئے ہو تو حکومت کے پیسے سے جلنے والے دیو کو بجھا کر اپنے ذاتی چراغ کو جلاؤں گا، کیونکہ پرسنل گفتگو ہے نا، جب پرسنل گفتگو ہے تو پھر پرسنل ہوگی۔ آیت اللہ خامنہ کے دسترخوان پر آیت اللہ جب وادی عاملی تشریف لے گئے، جب جا رہے تھے تو انہوں نے آیت اللہ خامنہ کے بچوں کو کہا کہ آپ بھی آ جائیے، یہ بھی آگے کے اتنے بڑے مجتہد نے کہا ہے، دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ آیت اللہ خامنہ نے دیکھا کہ آیت اللہ جوادی بھی ہیں اور میرے دونوں بیٹے بھی ہیں، عدل اس کو کہتے ہیں، کہا کہ برخوردار آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بہن یہی سوال سمجھے کار میں کو نہیں انجام، آپ کیا کر رہے ہیں بیٹا یہاں؟ کہا کہ آغا کا حکم تھا ہم آ گئے، پتا تھا کہ خود نہیں جا سکتے، توجہ رکھیے گا باپ اٹھا دے گا۔ کہا کہ آغا جواد عاملی نے ہمیں حکم دیا تھا ہم آ گئے۔ آغا کی طرف متوجہ آیت اللہ خام نے اور کہا کہ معذرت یہ بیت المال کا دسترخوان ہے، آپ دونوں اٹھ جائیے گھر جا کے کھانا کھائیے، جو بیت المال کا مہمان ہے وہی دسترخوان سے کھائے گا۔ یہ ہے عدل، یہ عدل ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا، مولا علی کا عدل ہر کسی کو ہضم ہونے والا نہیں ہے، جو اپنے ہی قصیدہ گو شاعر پر کوڑے لگائے یہ علی ہضم ہونے والا نہیں ہے۔ علی کے دشمن کیوں ہوئے لوگ؟ اس لیے کہ علی کا عدل ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ خود اگر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل کا سلوک کرو، خوب علی عدل کے علاوہ کچھ اور کرتا ہی نہیں ہے۔ اب کہا کہ ذاتی گفتگو ہے یا گورنمنٹ کے تحت گفتگو کرنے آئے ہو؟ کہا کہ ذاتی، فرق کیا پڑتا ہے؟ کہا کہ اگر ذاتی ہے تو ذاتی چراغ جلاؤں گا، اور اگر حکومتی معاملہ ہے تو حکومت کے چراغ میں گفتگو ہوگی۔ ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بیٹھو تو اپنی عرضی تو پیش کرو۔ کہا کہ تم ابھی تک سمجھے نہیں، جو چراغ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا وہ عہدوں پہ کمپرومائز کیا کرے گا؟ جو چراغ پہ کمپرومائز نہ کرے وہ عہدے کیسے دے سکتا ہے؟ یہ ہے علی مرتضیٰ کا عدل، توجہ رکھیے گا، یہ ہے علی مرتضیٰ کا عدل۔ یہ عدل اگر ہمیں عزیز ہے تو ہم دل سے کہہ سکتے ہیں العجل یا مولا، العجل یا مولا۔ لیکن اگر یہی عدل مجھے ہضم نہیں ہو رہا تو میں کس منہ سے اس کو پکاروں جو عدل علی کو آ کے دوبارہ سے زندہ کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ لہذا عدل کو اپنی زندگی میں لے کر آئے، نظر آنا چاہیے عدل، توحید نظر آنی چاہیے، ولایت نظر آنی چاہیے، عدل کا نتیجہ اثر ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اگر نظر نہیں آ رہا، میں نے کہا نا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا اثر ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ خدا نے کہا کہ ایک عادل امام کے پیچھے نماز پڑھو، عادل امام کے پیچھے۔ تم اگر غلطی کر رہے ہو تو عادل امام تو غلطی نہیں کر رہا، بظاہر اگر وہ گناہ کبیرہ صغیرہ کو کھلا عام انجام نہیں دے رہا، اس کے پیچھے نماز پڑھو، وہ عادل ہے۔ عدالت کی شرط یہ ہے کسی کو گناہ کرتے نہیں دیکھے، وہ عادل ہے آپ کے لیے، کیونکہ عدالت کو برقرار کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ناپ تول کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ کی عدالت جو ہے وہ اتنے فٹ کی ہے، اتنے انچ کی، اتنے کلو کی ہے، آپ نے فلاں کام کیوں کیا، آپ نے فلاں نیت کیوں کی تھی، نہیں۔ بظاہر اگر کوئی برا کام نہیں کرا، حرام کام نہیں کرا، علی الاعلان وہ آپ کے لیے عادل ہیں، عالم دین کے لیے اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو رہا، وہ عادل ہیں آپ کے لیے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ عدل ہے۔ جس جگہ کھڑے ہو رہے ہو عدل کرو کہ اس کا حق دیا ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ جو قمیض کے اندر بٹن لگا ہے، بٹن کو ٹانکنے کے لیے جو بالش بھر دھاگا استعمال ہوا ہے، آیا اس کے لیے بھی عدل کیا یا نہیں کیا؟ اس دھاگے کی قیمت دی یا نہیں دی؟ اس دھاگے کو خمس شدہ پیسے سے خریدا یا نہیں خریدا؟ توجہ رکھیے گا، یہ ہے عدالت کا اثر، کہ تمہارے ایک بٹن ٹانکنے کے لیے بالش بھر دھاگا جو استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں عدل کا سلوک کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ یہاں عدل نظر آئے گا۔ اس لیے میں نے کہا عقیدے کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے، اور پھر یہ جتنا جتنا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، معاشرہ عدل کے ساتھ زندگی بسر کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر انتہا ہوگی کہ جب ہمارا اور آپ کا آقا اور مولا تشریف لائے گا پردے غیب سے، وہ عدل کو صحیح معنی میں وہ یملاول بھر دے گا زمین کو، اللہ ان کے ذریعے سے زمین و عدل کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ کیسے؟ خود بخود کوئی جادو کی چھڑی ہوگی امام کے پاس؟ توجہ رکھیے گا، امام اپنے انصار، اپنے نظام، اپنے دین، اپنی شریعت، جو نظام امام لے کر آئے گا اس کے تحت امام اس کو در حقیقت زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ لہذا اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں تو ہمیں عدل و انصاف کو گلے لگانا ہوگا، اپنی زندگی میں عدل کرنا ہوگا۔ آنکھوں میں عدل ہونا چاہیے، کانوں میں عدل ہونا چاہیے، کان وہی سنیں کہ جو سننے چاہیے، آنکھیں وہی دیکھیں جو دیکھنی چاہیے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ عدل ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلناهم معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالعدل. لوگ قیام کریں, لوگ کھڑے ہوں اس نظام کے لیے. رسول اللہ جو معاشر بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ لوگ قیام کے لیے, لوگ قیام کے خود آئیں. لیکن کیا ہوا, وہ معاشرہ جسے علی کی ولایت کے لیے گواہی دینا تھی, وہ لوگ وہ خواص گھروں میں بیٹھ گئے. یہاں تک کہ شہزادی کونین کو یہ درد تھا کہ علی مرتضیٰ آج مجھے بھی جھٹلایا گیا ہے. جناب زہرہ جیسی شخصیت جب دربار سے واپس آئی نا مدینہ کی مسجد سے, مہاجر انصار کے لوگوں نے انصاف نہیں کیا, لوگوں نے عدل نہیں کیا, علی فاطمہ زہرہ کو جھٹلایا ہے. یہ جناب زہرہ کا درد ہے جو روز قیامت پیش کیا جائے گا. جناب زہرہ جس طریقے سے وارد محشر ہوں گی, یہ بڑے تفصیلی مصائب ہیں کہ جن کو بیان کیا جانا چاہیے. امت نے وہ عدل نہیں کیا جو علی کی ولایت کے بارے میں ان کو کرنا چاہیے تھا, اور یہی وہ وجہ ہے کہ زہرا نکلنے کے لیے مجبور ہوئی ہیں تاکہ عدل کے تقاضوں کو پورا کر سکیں. جناب زہرا مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس گئی ہیں تاکہ عدل کے تقاضے پورے ہو سکیں, اور یہی وجہ ہے بی بی نے جو خطبہ دیا ہے اس میں فرماتی ہیں کہ اللہ نے ہماری ولایت کو نظام بنایا ہے اور ہماری امامت کو تفرقے سے بچانے کا وسیلہ بنایا ہے. تم نے عدل نہیں کیا, تم تفرقے میں گرفتار ہو گئے ہو, تم فرقوں میں گرفتار ہو گئے ہو. علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. شہدہ احد کے لیے تشریف لے گئیں زیارت کے لیے, وہاں پہ ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے, بی بی کیا وجہ ہے کہ علی نے تلوار اٹھا کے قیام نہیں کیا؟ بی بی نے ایک جملہ کہا کہ مثل الامام مثل الکعبہ, امام کی مثال کعبے کی سی ہے, لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں, کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جایا کرتا. امام کی مثال کعبے کی سی ہے. عزیزان گرامی, یہ عدل ہے کہ جس کو روانہ رکھا گیا, اور یہ ظلم پھر نسل زہرہ میں نسلن بعد نسلن گردش کرتا رہا. شیخ جعفر مجتہدی خواب میں دیکھتے ہیں, آپ کو امیر المومنین سے بہت لگاؤ تھا, بہت لگاؤ تھا, روتے تھے, توسل کیا. اس خواب سے پہلے میں ایک اور واقعہ بتانا چاہتا ہوں. امام سجاد جب مدینہ تشریف لے گئے تو مسلسل گریہ کیا کرتے تھے کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے. کسی نے سوال کیا کہ مولا اتنی مصیبتیں آپ پہ گزر گئیں, باپ کو قتل کیا, لاشا پامال ہوا, سب کچھ ہوا. مولا سجاد نے سر جھکا کے کہا, لیکن مظلوم اول علی مرتضیٰ ہے. کیوں امام نے کہا مظلوم اول؟ اس لیے کہ اگر علی کے گلے میں رسی نہ ڈالی جاتی تو زہرا کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسن نہ بنتی. اگر علی مرتضیٰ کو گلیوں میں نہ گھسیٹا جاتا, یہ ظلم نہ ہوتا, تو پھر زہرا کی اور نبی کی بیٹیاں بھی گلی اور بازاروں میں نہ پھیرائی جاتی. اگر علی کے ہاتھوں میں رسن باندھ کے کھینچا جا رہا ہے تو سید سجاد کو بھی کھینچا جا رہا ہے. یہ ظلم نسلن بعد نسلن چلتا رہا ہے. بس عزیزان گرامی, میں آخر میں چاہتا ہوں کہ شیخ جعفر شوستری مجتہدی کے کچھ کروں. توسل کیا مولا سے, آخر میں جب بہت حالت خراب ہو گئی کہ مولا اب تو کچھ مجھے حقیقت دکھائی کیسے صبر کیا آپ نے, تو دیکھا کہ علی مرتضیٰ کو کھینچ کر لے جا رہا ہے اور مولا کے گلے میں مولا کا امامہ ڈال کے علی کو کھینچا جا رہا ہے. توجہ رکھیے گا, شیخ جعفر سے برداشت نہیں ہوا, اس خواب کے عالم مکاشفے میں پہنچے, مولا کے پاس ہاتھ جوڑ کے کہا, مولا
کیا وجہ ہے کہ اتنا صبر کر رہے ہیں؟ مولانا نے تین دفعہ کہا شیخ جعفر صبر کرو صبر کرو صبر کرو، آنکھ کھلی، تین دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، حالت بری ہو گئی. امیر المومنین کے دربار میں حاضر ہوئے، زری پہ ہاتھ رکھا، سر رکھا، رونے لگے، مولا یہ آپ کا ہی دل گردہ تھا کہ آپ برداشت کر سکتے تھے؟ ایک منظر دیکھا مکاشفے میں، خواب میں، کہ علی کے گلے میں علی کے امامے کو ڈال کے کھینچا جا رہا ہے بیعت کے لیے، برداشت نہیں ہوا، تین دن تک حالت متغیر رہی. کہا کہ یہ مولا آپ کا، یہ آپ کا دل گردہ تھا کہ جس نے برداشت کیا. اور یہی وجہ ہے کہ امام سجاد فرماتے جب ہمیں شام لایا گیا تو ہمیں کئی مصائب کا سامنا تھا. سب سے بڑی مصیبت یہ تھی، سب سے بڑا مصائب یہ تھے کہ ہم جس کارواں میں تھے ہمیں رسیوں کے ساتھ جکڑا گیا تھا اور ہمیں ایک رسی کے ساتھ باندھا گیا تھا. جب کوئی گر جاتا تھا یا بیٹھ جاتا تھا ہمیں بھی مجبوراً بیٹھنا پڑتا تھا، ہمیں بھی مجبوراً جھکنا پڑتا تھا. دوسرا ظلم یہ تھا، مولا فرماتے ہیں کہ جن نیزوں پہ سر شہدا تھے ہم بار بار کہتے تھے ان کو آگے لے جاؤ تاکہ لوگوں کی نگاہیں ان سروں پہ پڑیں ہم پہ نہ پڑیں، لیکن بار بار شہدا کے سروں کو قافلے میں لایا جاتا تھا، لوگ سروں کو بھی دیکھتے تھے، زینب ام کلثوم کے سر کو بھی دیکھا کرتے تھے. لوگ پتھر مارتے تھے تو بیویوں کے سروں پر بھی پتھر آ کے لگتے تھے. امام کہتے ہیں ہم ہی گلی کوچوں سے گزارا گیا. کن گلی کوچوں سے؟ یہ یہود و نصارہ کے قیدی تھے، ان سے کہا جاتا تھا یہ وہی ہیں جن کے آبا و اجداد نے تم پہ ظلم کیا، ان پر پتھر پھینکو، ان پہ ظلم کرو. امام کہتے کوئی کھولتا ہوا پانی پھینکتا تھا. ایک دفعہ حضرت سکینہ نے کہا پھوپھی اماں ہی بتائیے یہ کون سا شہر ہے جہاں بارش بھی ہوتی ہے تو کھولتے پانی کی ہوتی ہے. ایک دفعہ بھتیجی کو گلے سے لگا لیا، کہا کہ بیٹا یہ بارش نہیں ہے، یہ تیرے بابا کے دشمن ہیں جو ہم پر کھولتا ہوا پانی پھینک رہے ہیں، کہیں سے آگ برسائی جا رہی ہے. امام سجاد کہتے ہیں اتنے مصائب تھے، کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش سید سجاد، ارے ماں بہنوں پپیوں کا کھولا سر نہ دیکھتا، کاج اس سے پہلے گزر جاتا. امام کہتے ہیں ایک شقی نے ایک دفعہ ایک آگ پھینکی میرے اماں میں بھی گری، میرا اماں وہاں جلا، میرے سر کے بال جلے، میرے ہاتھ بدے سے میں اپنا دفاع نہ کر سکا، ارے میرے سر کے بال جلے. اللہ اکبر. بس ایک دفعہ ہمیں ظہر کے وقت بابے صحت میں لایا گیا اور مغرب کے وقت ہمیں دربار شام لے جا گیا. یہ اتنی مدت کیوں کھڑا رکھا گیا؟ ارے دربار کو آمادہ کیا جا رہا ہے، زینب کی بہن آ رہی ہے، عباس کی بہن آ رہی ہے. قافلہ پہنچا دربار شام کے دروازے پر، جناب زینب ایک مرتبہ بیٹھ گئی. سید سجاد کو پپی اما آخری منزل ہے سر کیجئے. بس ایک دفعہ دل کہتا ہے بی بی نے فرات کی طرف رخ کیا ہوگا، بھیا عباس ارے بڑی شان سے لے کر آئے تھے بہن کو، ارے بہن شرابی کے دربار.